به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النور سے ترجمے کا آغاز کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، اس لیے کہ سورۃ المائدہ میں نفاذ شریعت کی جد و جہد پر انتہائی زور ہے، اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد، ظاہری بات ہے یہ بنیادی طور پر یہ مردوں کا کام ہے. تو اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ، اس لیے کہ سورۃ النور میں پردے کے احکامات ہیں، گھر کے اندر کے پردے کے احکامات. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک 14 مکی صورتیں پڑھی، اور اب اس کے بعد یہ مدنی صورت آ رہی ہے سورۃ النور. اس کے بعد پھر 8 مکی صورتیں ہیں، سورہ فرقان سے لے کے اور سورہ سجدہ تک، اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورۃ الاحزاب، اور پھر سورۃ الاحزاب کے بعد پھر 13 مکی صورتیں آئیں گی. تو مکی صورتوں کے جھرمٹ میں یہ 2 مدنی صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ النور اور اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب. مولانا امین حسن سزائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں اس نقطے کو واضح کیا کہ یہ دونوں صورتیں جو مکی صورتوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں، یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں. دونوں صورتوں کا حجم برابر ہے، 9 رکوع. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات عطا فرمائے. سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ، 70 کے احکامات، اور سورۃ الاحزاب میں گھر کے باہر کا پردہ یعنی حجاب کے احکامات. دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین وسط میں جو آیت نمبر 35 رکھی ہے وہ بڑی اہم ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 35. ایمان کے عملی نتائج اور ثمرات کیا ہیں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35. دونوں صورتوں میں مومنین کا اعلیٰ طرز عمل بھی بیان ہوا، اور دونوں صورتوں میں منافقین کا افسوسناک طرز عمل بھی بیان ہوا. دونوں صورتوں میں تہمتوں کا ذکر ہے، اسکینڈلز کا ذکر ہے. سورہ نور میں ایک ایسی تہمت کا ذکر ہے جو لگائی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عصمت ہے اس کی گواہی دی. اور سورہ احزاب میں ایک ایسی تہمت کا ذکر ہے جو لگائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ نے وہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا ثبوت پیش کیا. دونوں صورتوں کا آغاز بہت ہی جلالی انداز سے ہوتا ہے، سورہ نور کا بھی اور سورۃ الاحزاب کا بھی. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے. ہر صورت اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ کے تمام احکامات ہمارے لیے فرض ہیں، لیکن اس صورت کا انداز جلالی ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس صورت میں ہم نے ایسی واضح آیتیں نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان آیتوں کو یاد رکھو. اب اس کے فوراً بعد احکامات شریعت کا بیان شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع میں تین احکامات شریعت آئیں گے، ایک زنا کی حد کا بیان ہوگا، ایک قذف کی حد کا بیان ہوگا، اور ایک لعان کے بارے میں حکم آئے گا. اب پہلا حکم زنا کی حد. فرمایا الزانیت والزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، فجلدو کل واحد منہما مئات جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو لگاؤ 100 کوڑے، ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے اس دین میں، اللہ کے اس قانون میں ان پر کوئی ترس نہ آئے. اور عام طور پر ترس آتا ہے عورت پر، جیسے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک جعلی ویڈیو دکھائی گئی تھی کہ جی مولوی ایک عورت کو کوڑے مار رہے ہیں، اور بڑی عورت کے لیے ایک ہمدردی کے جذبات تھے. جھوٹے ویڈیو، جھوٹے جذبات. اللہ تعالیٰ پہلے ذکر کر رہا ہے عورت کا، الزانیت و الزانی، زانی عورت ہو اور زانی مرد ہو، فجلدو کل واحد منہما مئات جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے، ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے اس دین میں یعنی اللہ کے اس قانون میں کوئی ترس نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی اس سزا کا مشاہدہ کرے مومنوں کی ایک جماعت. یہ نہیں کہ کسی بند کوٹری میں کوڑے لگا دو، نہیں، میں کھلے میدان میں سب کے سامنے عورت کو بھی مارو اور مرد کو بھی مارو. کیوں؟ تاکہ انہیں اپنے اس کبھی اس خبیث جرم کی سزا ملے. نمبر دو، سب کے سامنے ذلیل ہوں، رسوا ہوں. اور نمبر تین، دیکھنے والوں کو عبرت ہو، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ معاشرے میں اس گندگی کو پھیلا سکے. یہ ہے حد زنا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی. البتہ یہ حد زنا ہے ایسے مرد اور ایسے عورت، ایسی عورت کے لیے کہ جو غیر شادی شدہ ہوں اور وہ زنا کا ارتکاب کریں اور چار گواہ وہ ان کے سامنے یہ کبھی حرکت ہو. باقی حدیث میں وضاحت ہوئی کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے یا زنا کرنے والی شادی شدہ ہے تو ویسے بھی عقل بھی کہتی ہے کہ وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک جائز رستہ میسر ہے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا. پھر بھی اگر وہ بدبخت کی حرکت کرتے ہیں تو پھر حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث، کہ ایسے مرد اور ایسے عورت کو پھر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا. قرآن اور حدیث کا تعلق کیا ہے؟ نوٹ کیجئے کہ قرآن اوپر ہے، حدیث اس کے نیچے ہے. حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتی، لیکن حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کو محدود کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ یہ قرآن مجید کا حکم صرف اس صورتحال تک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حکم مختلف ہو جائے گا. حدیث بتائے گی کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو کتنی مالیت پر چور کا ہاتھ کٹے گا، کن حالات میں کٹے گا. قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا چور مرد ہو یا عورت تو اس کے ہاتھ کاٹو، لیکن کیا روپے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹے گا؟ کیا قحط کے زمانے میں خوراک چوری کرنے پر بھی ہاتھ کٹے گا؟ نہیں. حدیث وضاحت کرے گی کن کس صورتحال میں ہاتھ کٹے گا. تو حدیث قرآن مجید کے حکم کو محدود کرتی ہے. اللہ کے رسول کا فرض منصبی ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا سکھائیں. دوسرا یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید کے حکم میں توسیع کر سکتی ہے. قرآن پاک صرف کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے بہن سے تم شادی نہیں کر سکتے، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. حدیث نے اس میں مزید توسیع کر دی کہ صرف بہن نہیں، اپنی بیوی کی خالہ، اپنی بیوی کی بھانجی، اپنی بیوی کی پھوپھی، اپنی بیوی کی بھتیجی سے بھی تم بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ ہے قرآن اور حدیث کا آپس میں تعلق. تو یہ رجم کی سزا، اس پر اجماع امت ہے، یہاں تک کہ جو شیعہ وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا وہ رجم ہے. میں اتنا زور اس لیے کیوں دے رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، لیکن یہ ہے کہ رجم کے حوالے سے وہ اس سزا کے قائل نہیں. وہ مانتے ہیں کہ دور نبی میں بھی رجم کی سزا دی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں اس زمانے میں کچھ خاص لوگ تھے جو زیادہ ہی اس معاملے میں جو ہے وہ ملوث تھے، ان کو سزا دی گئی، یہ سزا عمومی طور پر نہیں. جبکہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی سزا دی رجم کی، خلفائے راشدین نے بھی سزا دی، اور آج تک امت کا اس پر اجماع ہے. تو ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابتدائی اختلاف اصلاحی صاحب سے ہوا تھا وہ اسی مسئلے پر ہوا تھا کہ آپ نے یہ موقف اختیار کر کے آپ نے منکرین سنت کو منکرین حدیث کو ایک تقویت دی. اللہ تعالیٰ اصلاحی صاحب کی خدمات قرآن قبول فرمائے اور جو بھی لفزش ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون غامدیہ خاتون ان سے زنا ہو گیا, شدید ندامت ہوئی, خود آ کر اللہ کے رسول کے پاس اعتراف کیا کہ مجھ سے گناہ گناہ ہوا ہے, مجھے دنیا کی سزا دے کے پاک کر دیں. آپ نے کہا کہ عمل ٹھہرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کہا کہ جو تمہارے وجود میں ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وضع عمل کے بعد آنا. وہ خاتون وضع عمل کے بعد پھر آ گئی بچے کو اٹھائے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ابھی بچہ تمہارا محتاج ہے, دودھ پی رہا ہے, جب یہ بچہ خود کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. اس کے بعد پھر وہ بچے کو لے کر آئی, جبکہ بچہ کے ہاتھ میں روٹی بھی, بچہ روٹی کھا رہا تھا. اس کے بعد آپ نے حد جاری کی اور جب سنسار کیا جا رہا تھا اس خاتون کو تو کسی کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کیسی بدکار خاتون تھی. اس پہ اللہ کے رسول نے ڈانٹا. آپ نے کہا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم ہو تو سب کی بخشش ہو جائے. تو یہ واقعات ہیں جو سیرت میں ملیں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں کوئی 50 صفحات لکھے ہیں اس آیت کے ذیل میں, پڑھنے کے لائق ہیں. فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر زانی عورت سے یا مشرکہ عورت سے. یہ قانون نہیں ہے, یہ صرف مذمت کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اگر کسی نے زنا کر لیا ہے تو اس کے لیے ڈھونڈا جائے کہ کوئی زانی عورت یا مشرک عورت ملے. یہ تو صرف اس جرم کی خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زانی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کوئی پاک دامن عورت آئے. زانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر زانی عورت اور مشرک عورت سے. بس زانیہ تو لا ینکح ہوا الا زان او مشرک, اور زانیہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے مگر یہ ہے کہ کوئی زانی مرد یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ زنا کا جرم حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہاں لکھا کہ زنا حرام ہے, یہاں فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ جرم حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر. اب اس کے بعد دوسرا حکم قذف کا حکم, کسی پر الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مطلوبہ گواہی 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکنا, تو یہ قذف ہے, جھوٹ ہے. جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں اپنی زبان بند رکھو, اس لیے کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ برائی کا چرچا کیا جائے. برائی کا چرچا ہو اور پھر مجرم کو سزا نہ ملے, اس سے تو اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں تم زبان کو بند رکھو, اسی وقت بتاؤ, اسی وقت بولو جبکہ تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہوں. فرمایا والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو کہ پاک دامن مومن خواتین پر, پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں, ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء, اور اس کے بعد پھر 4 گواہ نہ لا سکیں, فجلدوہم 80 جلدا, تو ان کو مارو 80 کوڑے, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو, انہیں بلیک لسٹ کر دو کہ آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی, یہ جھوٹے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. نوٹ کیجئے کہ توبہ کرنے سے جو حدود ہیں ان کی سزا معاف نہیں ہوتی دنیا میں. دنیا میں تو حد جاری ہوگی, البتہ یہ ہے کہ اگر توبہ کر لیں غامدیہ خاتون کی طرح تو دنیا میں پاک ہو جائیں گے سزا جھیلنے کے بعد, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سرخرو ہوں گے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ سوائے ان کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے رویے کی اصلاح کریں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ تھی حد قذف. اب اس کے بعد ایک لعان کے بارے میں حکم. لعان کیا ہے؟ فرمایا والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائیں, ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنے آپ کے, ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں, لیکن شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیوی اس کی غلط کام میں ملوث ہے. اب معاملہ بڑا نازک ہو گیا, اس کی اپنی بیوی ہے, وہ اس کی امانت تھی اور اس امانت کے ساتھ خیانت ہوئی ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو الزام لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں الا انفسهم سوائے ان کے اپنے آپ کے فشہادت احدہ, تو اب ایسا شخص عدالت میں جائے گا اور قاضی کے سامنے جا کر چار مرتبہ گواہی دے گا. فشہادت احدہم, ان میں سے ایک کی گواہی ہوگی, اربع شہادات باللہ, چار مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہنا, یہ قسم کھانا, انہ لمن الصادقین, کہ بے شک وہ سچوں میں سے. چار مرتبہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اور اس عورت نے حرکت کی ہے میں سچ بول رہا ہوں, اللہ کی قسم اس عورت نے حرکت کی ہے میں سچ بول رہا ہوں. والخامسۃ, اور پانچویں بار وہ یہ قسم کھائے گا, ان لعنت اللہ علیہ, کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے. تو اگر اس نے قاضی کے سامنے چار مرتبہ قسم کھائی کہ وہ سچا ہے, پانچویں مرتبہ قسم کھائی کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پہ لعنت ہو, تو اب اس کی بیوی کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اس پہ حد جاری کر دی جائے گی. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی شخص بیوی کی دشمنی میں جھوٹی قسمیں کھا لے اور خامخائی کسی عورت کو سزا مل جائے, اس کا تدارک کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا, وہ یدرو انہل عذاب, اور اس عورت سے سزا کو ہٹا دیا جائے گا, ان تشہد اربع شہادات باللہ, اگر وہ خاتون وہ چار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ کہے کہ انہ لمن الکاذبین, کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. والخامسہ, اور پانچویں بار وہ خاتون یہ کہے, انا غضب اللہ علیہا, کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو, ان کان من الکاذبین, اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہے, اپنے آپ کو بدوا دے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہے. تو اگر اس نے یہ قسمیں کھا لیں تو اس کے بعد سزا اس عورت سے ہٹا دی جائے گی. البتہ اب وہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے, اب مرد کی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر واقعی سچا ہے ایسی عورت کو طلاق دے دے, لیکن اگر فرض کے طلاق نہیں دیتا تو تب بھی قاضی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے. البتہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق کے بائن ہوگی, طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کے ذریعے سے کسی وقت بھی وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں, ملاب کر سکتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, الفاظ بریکٹ میں محذوف ہیں آگے آ جائیں گے, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہ رہ سکتا. جنسی اعتبار سے پاکیزہ وہی ہے جس کو اللہ نے پاکیزہ رکھا ہوا, خود سے کوئی پاک نہیں رہ سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, جب بے بات مصر نے ان پر ڈورے ڈالے تو وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تصرف انی قیدہن اسبو الیہ واکم من الجاہلین, اگر اے اللہ تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنسی اعتبار سے ہمیں ہر گناہ سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بچائے. اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی, جاوید اقبال کے لیے, کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی, خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عصمتوں کو بے داغ رکھے اور اللہ پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ موت عطا فرمائے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب اس کے بعد دو رکوعوں میں اس اسکینڈل کا ذکر ہے, اس تہمت کا ذکر ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی. غزوہ بنی مستلق سے جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مقام پر آپ نے فجر کے بعد پڑاؤ کیا, اور رات بھر اکثر سفر ہوتا تھا, ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے رکتے تھے, اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے پھر جب تک ابھی سورج نہیں نکلا چلتے رہتے تھے, اور جب ذرا دھوپ تیز ہوتی تھی پھر پڑاؤ کرتے تھے, اور پھر رات بھر کی تھکن کی وجہ سے اس میں سو جاتے تھے. ایک موقع پر ایک جگہ پر فجر کے وقت پڑاؤ کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک تھیں. جس اونٹ پر سوار تھیں, خادمین نے حودج جس میں وہ سوار تھیں، وہ اونٹ کو بٹھایا، حودر زمین پر رکھا، آپ نکل گئیں اپنے حودر سے اور ذرا دور گئیں تاکہ ضروریات سے فارغ ہو کر اور وضو وغیرہ کر کے پھر نماز پڑھ لیں، لیکن آپ کو وہاں پر دیر ہو گئی کہ آپ کا ایک ہار وہاں پر گر گیا، اس کو ڈھونڈتے ہی دیر ہو گئی۔ جب آپ واپس آئیں تو جو خادمین تھے، چونکہ آپ کا جسم بہت ہلکا تھا، وہ یہ سمجھے کہ آپ حودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ حودج خالی تھا۔ انہوں نے خالی حودج اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب جب آئیں دیکھا کہ قافلہ تو غائب ہے، قافلہ تو جا چکا ہے، تو آپ کی بڑی سمجھدار، آپ نے سوچا کہ ضرور میری تلاش میں یہ لوگ واپس آئیں گے، تو آپ وہیں پر اپنی چادر اوڑھ کر بیٹھیں اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کو نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، ان کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا حکم حجاب کے نزول سے پہلے، لہذا وہ پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے ایک دم آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں، وہ آپ کو لے کر چلے، آگے جا کے قافلہ رکا ہوا تھا، اس میں آپ جا کے شامل ہو گئے ان کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھ لیا حضرت عائشہ اس طرح سے آئی ہیں، اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ عورت بچ کے نہیں آئی، یہ عورت غلط کام کر کے آئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر یہ چرچا جو ہے وہ عام ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو ذرا کچھ دیر بعد اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے، حضرت عائشہ کو ان کے والد کے گھر بھیج دیا اور تقریباً ایک مہینے تک یہ جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا مدینے میں ہوتا رہا، اور اللہ کے رسول نے انتہائی یہ وقت گزارا کرب میں، دکھ میں۔ حضرت عائشہ بھی رو رو کر بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عصمت تھی اللہ نے قیامت تک اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جن لوگوں نے ایک طوفان اٹھایا ہے وہ تم میں سے ایک جتھا ہے، ایک پورا منافقین کا، شرارتی لوگوں کا، فسادی لوگوں کا گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم مت سمجھنا کہ یہ پورا معاملہ کو تمہارے لیے شر ہے، بل ہو بخیر لکم، یہ معاملہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہاری صفوں میں جو کالی بھیڑے تھیں وہ اس سے نمایاں ہوئی ہیں، اور اللہ کی نیک بندی کی عصمت قیامت تک کے لیے اس کی گواہی قرآن میں ثبت ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو حدود ہیں قذف کی اور زنا کی، اللہ نے وہ احکامات بھی نازل کر دی ہیں، تو وہ بھی خیر کے احکامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرے میں گندگی کا خاتمہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ معاملہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور جس کسی نے بھی اس میں کوئی گناہ اٹھایا ہے، جس کسی نے بھی اس افواہ کو پھیلانے میں، اس جھوٹ کو پھیلانے میں حصہ لیا ہے، اس کے لیے ایک گناہ لکھا جا چکا ہے۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ کہ جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا حصہ، والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے اس گناہ کا بڑا حصہ اٹھایا ہے، جو اصل شیطانوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے میں سے متاثر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، لو لا اس سمے تو منہ ہو، ایسا کیوں نہ ہوا جبکہ تم نے اس جھوٹ کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا، بقالو، اور کہا ہوتا ھذا افک مبین، کہ یہ بالکل واضح جھوٹ ہے، لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہ اپنے اس جھوٹے دعوے پر چار گواہ لے کر آئے، فاذ لم یاتوا بالشہداء، تو اگر وہ چار گواہ لے کر نہیں آئے، فاولائک عند اللہ ھم الکاذبون، تو جان لو کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اس دنیا میں اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ، لمسکم فیما افستم فیہ عذاب عظیم، تو تم جس چیز میں پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب پہنچتا، اس طلق بہت بڑا عذاب پہنچتا، اس طلق قونہو بے السنتکم، جبکہ تم اس بات کو اپنی زبانوں پر لے رہے تھے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور تم اسے آسان سمجھ رہے تھے, ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, اور وہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی. ولولا اس سمے تم ہو, اور ایسا کیوں نہ ہوا جبکہ تم نے اس بات کو سنا. کل تم ما یقون لنا ان نتکلم بہذا, تم کہتے کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں. سبحان کا ہذا بہتان عظیم, جان لو تو تم یہ کہتے کہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی, اور یہ تو واضح بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے, بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ کبھی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.